بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 4 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کسی اور وجہ سے کیا. ہوا یوں کہ حکومت ہند نے اوریا زبان بولنے والوں کو, جو کہ مختلف صوبوں میں آباد تھے, ایک انتظامیہ کے تحت کرنے کا فیصلہ کیا. 1901 میں سی پی کے چیف کمشنر اینڈریو فریسر نے یہ مشورہ دیا کہ سنبھل پور کو اڑیسہ کے ساتھ ملا کر اسے بنگال کی انتظامیہ کے ماتحت کر دیا جائے, یا پھر تمام اڑیسہ کو سی پی کے حوالے کر دیا جائے. اسی سال سی پی کے چیف کمشنر نے اسے ڈسٹرکٹ سنبھل پور کی ذمہ داری سے فارغ کرنے کی بھی درخواست کی. اسی دوران حکومت مدراس نے بھی اپنے انتظامی معاملات کے بارے میں شکایت کی, کیونکہ وہاں مختلف زبانیں تامل, اڑیا اور ملیالم زیر استعمال تھیں. چنانچہ اس مسئلے کے حل کی خاطر یہ تجویز کیا گیا کہ اڑیا بولنے والوں کو بنگال کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. لہٰذا بنگال کے انتظامی معاملات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونا لازمی امر تھا. چنانچہ ڈھاکہ, میمن سنگھ اور چٹاگونگ کو آسام کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا گیا. 1903 میں جب بنگالیوں کو اس تنظیم نو کا علم ہوا تو انہوں نے ان تمام علاقوں کو آسام جیسے پسماندہ علاقے کے ساتھ منسلک کرنے پر زبردست احتجاج کیا, کیونکہ ان کے خیال میں ایسی صورت میں اس علاقے کے لوگ ان تمام سہولیات سے محروم ہو جائیں گے جو ایک لیفٹیننٹ گورنر کے صوبے کو حاصل ہوتی تھیں. فروری 1904 میں لارڈ کرزن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور وہاں اس نے چٹاگونگ, ڈھاکہ اور میمن سنگھ میں لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت اس نئے مجوزہ صوبے کو بڑا صوبہ کر کے وہاں ایک قانون ساز اسمبلی اور ایک بورڈ آف ریونیو قائم کرے گی. نیز ڈھاکہ کو نئے صوبے کا دارالحکومت بنا کر وہاں ایک لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا جائے گا. چنانچہ انتظامی مسائل کے حل کی خاطر 20 جولائی 1905 کو اس وسیع و عریض صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا اور 16 اکتوبر 1905 کو مشرقی بنگال کا نیا صوبہ معرض وجود میں آ گیا. اس نئے صوبے کا رقبہ 1,05,000 مربع میل اور کل آبادی 21 ملین تھی, جن میں دو تہائی مسلمان تھے. صوبے میں آسام, مشرقی اور جنوبی بنگال, چٹاگونگ, ڈھاکہ, راج شاہی اور مالدہ ڈسٹرکٹ شامل کیے گئے تھے. ڈھاکہ نئے صوبے کا دارالحکومت قرار پایا اور صوبے کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی اور بورڈ آف ریونیو کا قیام تجویز کیا گیا. مشرقی بنگال کی پسماندگی. جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ تقسیم بنگال سے پہلے بنگال کا مشرقی حصہ حکومت کی توجہ سے یکسر محروم تھا. حکومت کی تمام تر توجہ کا مرکز صرف اور صرف کلکتہ تھا, اور کلکتہ کی ترقی کا مطلب بنگال کی ترقی سمجھا جاتا تھا. 1901 میں صرف کلکتہ میں تعلیم پر خرچ کی جانے والی رقم اس سے کہیں زیادہ تھی جو تمام مشرقی بنگال میں خرچ کی گئی تھی. مشرقی بنگال میں نہ تو کوئی یونیورسٹی قائم تھی اور نہ ہی یہاں اعلیٰ درجے کا کوئی کالج تھا. مشرقی بنگال میں ذرائع مواصلات کی ترقی کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتی جاتی تھی. ڈھاکہ مشرقی بنگال کا سب سے مشہور شہر تھا, جس کا کلکتہ سے فاصلہ صرف 264 میل تھا, لیکن ریلوے کے ناقص انتظام کے سبب یہ فاصلہ 24 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. مندرجہ ذیل نقشے سے 1891 مشرقی بنگال کی پسماندگی اور حکومت کی مجرمانہ غفلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مشرقی بنگال, چٹاگونگ, پکی سڑکیں 11 میل, کچی سڑکیں 1,311 میل, کل 1,322. مشرقی بنگال, ڈھاکہ, پکی سڑکیں 170 میل, کچی سڑکیں 887 میل, کل 1,057. مغربی بنگال, پکی سڑکیں 1,145 میل, کچی سڑکیں 1,822 میل, کل 2,796. نارتھ بنگال, راج شاہی, پکی سڑکیں 204 میل, کچی سڑکیں 4,643 میل, کل 4,847. مرکزی بنگال, پکی سڑکیں 526 میل, کچی سڑکیں 3,569 میل, کل 4095۔ حکومت نے ریلوے اور دیگر ذرائع آمد و رفت صرف کلکتہ کو دوسرے علاقوں سے ملانے کی خاطر تعمیر کیے تھے۔ مشرقی بنگال کو کس حد تک نظر انداز کیا گیا تھا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ایک خط کلکتہ سے پوسٹ کیا جاتا تو وہ اگلی صبح بنارس 9:15، الہ آباد 1 بجے، ڈھاکہ 12 بجے اور چٹاگونگ تیسرے روز پہنچتا تھا، جبکہ ان تمام علاقوں کا فاصلہ کلکتہ سے بالترتیب 469 میل، 564 میل، 330 میل اور 264 میل تھا۔ مشرقی بنگال میں ڈاک اور تار کے ناقص انتظام کا اندازہ مندرجہ ذیل چارٹ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پوسٹ سرکل بنگال، سال 1898-1899، پوسٹ آفس 1757، لیٹر بکس 4909، ڈاکیے 2395۔ بنگال، پوسٹ سرکل، سال 1899-1900، پوسٹ آفس 1816، لیٹر بکس 4971، ڈاکیے 2553۔ پوسٹ سرکل مشرقی بنگال، 1898-1899، پوسٹ آفس 460، لیٹر بکس 1140، ڈاکیے 600۔ پوسٹ سرکل مشرقی بنگال، سال 1899-1900، پوسٹ آفس 471، لیٹر بکس 1172، ڈاکیے 622۔ چٹاگاں کی بندرگاہ کو نہ تو سڑک اور نہ ہی ریل کے ذریعے صوبے کے باقی حصوں سے ملایا گیا تھا۔ ہندوؤں کی مخالفت، 1903 میں جب ہندوؤں کو صوبے کی تقسیم کی تجویز کا علم ہوا تو انہوں نے احتجاج کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اس احتجاج کا مرکز کلکتہ تھا۔ اس نئے مسلم اکثریتی صوبے میں ہندوؤں کو اپنی اجارہ داری کا خاتمہ نظر آیا۔ کلکتہ کے ہندو وکلا کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ڈھاکہ میں ہائی کورٹ کے قیام کے بعد نہ صرف ان کی وکالت متاثر ہوگی بلکہ ان کے سیاسی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ مہاراجہ قاسم بازار نے 7 اگست 1905 کو ٹاؤن ہال کلکتہ میں ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس خدشے کا برملہ اظہار کیا کہ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے قیام کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ کی عملداری بہت متاثر ہوگی اور وہ محض ایک چیف کورٹ کے ہم پلہ ہو کر رہ جائے گی۔ الہ آباد کے روزنامہ پائنیئر کے نامہ نگار نے بھی اپنے اسی خوف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ صوبہ جدید کی ہائی کورٹ کے منتقل ہونے سے کلکتہ پولیٹیکل دلچسپیوں کا مرکز نہیں رہے گا، دوسرا یہ کہ ڈھاکہ اور چٹاگونگ کی رونق بڑھ جائے گی۔ کلکتہ کے اخبارات، جن کے مالکان تمام تر ہندو تھے، تقسیم بنگال کی مخالفت میں پیش تھے، کیونکہ ان کو یہ تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ ڈھاکہ سے مسلم اخبارات کے اجرا سے ان کی اپنی اشاعت متاثر ہوگی۔ روزنامہ بنگالی کا ایڈیٹر سریندر ناتھ بینرجی اور امرت بازار پتریکا کا ایڈیٹر ایس کے گھوش دونوں اس مخالفت میں پیش تھے۔ 1911 کی مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی بنگال کی زرعی زمینوں کے مالک ایک تہائی کائست اور برہمن ہندو زمیندار تھے جو خود کلکتہ میں رہائش پذیر تھے۔ تقسیم بنگال کی صورت میں انہیں اپنی سیاسی اجارہ داری اور جاگیردارانہ برتری کا خاتمہ نظر آیا۔ غرض ہندوؤں کا ہر وہ طبقہ جس کا مفاد جس قدر زیادہ خطرے میں پڑتا نظر آتا تھا، وہ اتنا ہی تقسیم کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ اصل میں تقسیم بنگال سے تمام ہندو قوم کا مفاد خطرے میں پڑ گیا تھا، جو تقسیم سے اس وجہ سے خائف تھے کہ اب اس صوبے کے مسلمان برسوں سے اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاسم بازار کے ایک ہندو لیڈر مہندرا چندر نے تقسیم کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اس نئے صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور بنگالی ہندو اقلیت میں ہو جائیں گے، ہم اپنے ہی شہر میں اجنبی بن جائیں گے، میں اپنی قوم کے بارے میں تشویش محسوس کرتا ہوں۔ ہندوؤں نے 16 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ کلکتہ میں ہندوؤں نے سیاہ کپڑے پہنے، اپنے ماتھوں پر خاک ملی، کاروبار بند کر دیا گیا، موہن ورت رکھے گئے۔ سریندر ناتھ بینرجی نے تقسیم کو بم کا گولا پھٹنے سے تشبیہ دی۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کو مؤثر بنانے اور مذہبی جذبات کو ابھارنے کے لیے کہا گیا کہ تقسیم سے کالی ماتا کی توہین ہوئی ہے اور تقسیم نے بنگالی قومیت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کانگریس، جو کہ تمام ہندوؤں کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار تھی، تقسیم کی مخالفت میں پیش تھی۔ سودیشی تحریک، ہندوؤں نے تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کو مؤثر بنانے کی خاطر 7 اگست 1905 کو سودیشی تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ ایک تو ہندو صنعت کی سرپرستی ہو اور دوسرے برطانوی کارخانہ دار بائیکاٹ کی صورت میں اپنی حکومت پر دباؤ ڈال کر اسے یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر سکے۔ اس تحریک کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، جہاں کہیں بھی ولایتی کپڑا ہاتھ لگ جاتا اس کو آگ لگا دی جاتی۔ ہندو طلبا ولایتی کپڑا استعمال کرنے والے دوستوں پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ طلبا نے ولایتی کاغذ پر امتحان دینے سے انکار کر دیا۔ مانچسٹر کے ایوان تجارت کو تار دیا گیا کہ اگر وہ برطانوی کپڑا بیچنا چاہتے ہیں تو انہیں تقسیم بنگال کو ختم کرانے میں مدد دینا ہوگی۔ تقسیم بنگال کے خلاف تمام بنگالی ہندوؤں نے حصہ لیا۔ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہو گیا کہ تقسیم کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے سبب ہر بنگالی مقرر بن گیا اور جو باقی رہ گئے وہ پیشہ ور صحافی بن گئے۔ آہستہ آہستہ تحریک کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ ہندو اخبارات نے کھلم کھلا مسلمانوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا اور ان پر روزانہ یہ الزام لگایا جاتا کہ حکومت انہیں ہندوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لینے چاہیے۔ ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جب تک غنڈوں یعنی مسلمانوں اور سرکاری افسران جو ان کی مدد کر رہے ہیں زندہ نہیں جلا دیا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ادب اور ڈراموں کے ذریعے پھیلایا گیا۔ بینکم چندر چیٹرجی اس دور کا مقبول ترین مصنف تھا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس دور کی ہندو ذہنیت کی بہترین عکاسی تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریکوں کے عینی شاہد نیراج چودھری نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اس نے لکھا ہے، ہم ابھی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ ہم پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور بے حد مظالم ڈھائے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر اپنے مذہب کو پھیلایا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے ہماری عورتوں کو اغوا کیا، ہمارے مندروں کو منہدم کیا اور ہماری مذہبی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی۔ 1906 کے آخر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی شکل دیکھنے میں آئی۔ ہم اپنے بزرگوں سے سننے لگے کہ مسلمان اعلانیہ طور پر تقسیم بنگال کی حمایت کر رہے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ ہیں۔ نواب سلیم اللہ خان ہمارے استہزاء اور تمسخر کا خاص طور پر نشانہ بنا، جس کو ہم حقارت سے کانا کہتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی تھی، جس نے ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ اس کی واضح مثال کشور گنج میں پیش آئی، جہاں اسکول کے ہندو طلبہ نے مسلمان طلبہ کے ساتھ یہ کہہ کر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ان کے منہ سے پیاس کی بو آتی ہے۔ تقسیم بنگال نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی مستقل خلیج پیدا کر دی۔ مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی تھی، جس کا مظاہرہ اسکولوں اور بازاروں میں ہوتا تھا۔ تقسیم کے خلاف ہندوؤں کی مخالفت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1904 اور 1905 کے دوران تقسیم کی مخالفت کرنے والے اخبارات کی اشاعت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ مثلاً بنگالی کی اشاعت 3000 سے بڑھ کر 11000 ہو گئی۔ اس طرح امرت بازار پترکا کی اشاعت 2000 سے 7500 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا رد عمل۔ تقسیم بنگال مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ثابت ہوئی۔ اب انہیں اس بات کا موقع میسر آیا کہ اپنے غصب شدہ حقوق واپس لے سکے۔ قدرتی طور پر انہوں نے تقسیم بنگال کا خیر مقدم کیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے منشی گنج میں تقسیم بنگال کی زبردست حمایت کرتے ہوئے ایک تقریر کے دوران میں کہا، تقسیم بنگال نے ہمیں خواب غفلت سے جگایا ہے اور ہمیں جدوجہد کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک اور موقع پر لیجسٹو کاؤنسل میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تقسیم سے نہ تو بنگالی بولنے والوں میں جدائی ہوئی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس کے برعکس تقسیم کے سبب دونوں صوبوں کو ترقی کے مواقع ملیں گے۔ دونوں صوبوں میں بہتر گورنمنٹ، بہتر نظم و نسق، بہتر تعلیم اور بہتر ذرائع آمد و رفت قائم ہوئے ہیں۔ نواب علی چودھری نے بھی تقسیم کو مسلمانوں کے حق میں مفید قرار دیتے ہوئے کہا، اس سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں جان پڑ گئی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق بہت جلد تسلیم کیے جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ایک اور مسلمان رہنما سردار علی نے تقسیم بنگال کے خلاف ہندو ایجیٹیشن کے بارے میں کہا، یہ تمام شور و غل جو مچایا جا رہا ہے اور یہ تمام تحریکیں جو شروع کی گئی ہیں، ان کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں کہ اس صوبے میں جہاں ہندو اقلیت میں ہیں وہاں ان کی طبقاتی برتری کو بحیثیت ایک جماعت کے برقرار رکھا جائے۔ تقسیم کے اس فیصلے سے نہ صرف مشرقی بنگال بلکہ کلکتہ کے مسلمان بھی خوش تھے جنہیں تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ محمدن لٹریری سوسائٹی کلکتہ نے مسلمانوں کے اہم رہنماؤں کی طرف سے ایک عرضداشت پیش کی شائع کی جس میں تقسیم بنگال کو مسلمانوں کے لیے نعمت غیر مرتقبہ قرار دیا گیا اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ تقسیم بنگال کے خلاف کسی جلسہ و جلوس میں شامل نہ ہوں۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ جہاں چند مسلمانوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کی، وہاں کچھ ہندو بھی ایسے تھے جو تقسیم بنگال کی حمایت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو تقسیم سے فوائد۔ تقسیم سے قبل مشرقی بنگال تعلیمی اعتبار سے انتہائی پسماندہ علاقہ تھا۔ 1905 میں مغربی بنگال کے اعلیٰ درجے کے 26 کالجوں کے مقابلے میں مشرقی بنگال میں صرف 3 کالج موجود تھے۔ صرف ڈھاکہ اور راج شاہی کے کالجوں میں ایم اے تک تعلیم دی جاتی تھی۔ مغربی بنگال میں سائنس کی تدریس کے 3 کالج تھے جبکہ مشرقی بنگال میں ایک بھی ایسا کالج قائم نہیں تھا۔ تقسیم بنگال سے بنگالی مسلمانوں کو تعلیم کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ پرائمری اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ صوبے کے مختلف حصوں میں مزید پرائمری اسکول کھولے گئے۔ پرائمری اسکولوں کے مسلمان طلبہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1905 میں پرائمری اسکولوں میں ان کی تعداد 317,699 تھی جبکہ 1912 میں یہ تعداد بڑھ کر 451,157 ہو گئی۔ زنانہ تعلیم کے فروغ کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ صوبے کے ہائی اسکولوں میں بھی مسلمان طلبہ کی تعداد بڑھی۔ 1905 میں 8,869 طلبہ زیر تعلیم تھے، یہ تعداد بڑھ کر 20,729 تک جا پہنچی۔ 1912 میں مختلف قسم کے اسکولوں میں مسلمان اساتذہ کی تعداد 9,654 سے بڑھ کر 14,652 ہو گئی۔ 1911 تک صوبے کے 5 ڈویژنوں میں کالج قائم ہو چکے تھے۔ کالجوں میں طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید تدریسی عملے کا تقرر عمل میں آیا۔ 1905 میں ڈھاکہ کالج میں 12 اساتذہ مقرر تھے جبکہ 1911 میں ان کی تعداد 30 تک جا پہنچی۔ اسی طرح چٹاگانگ کے کالج کے اساتذہ کی تعداد 5 سے بڑھ کر 14 ہو گئی۔ صوبے میں موجود کالجوں کی بوسیدہ عمارات کی مرمت کروائی گئی۔ کالجوں میں لائبریرین مقرر کیے گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ صوبے کے مشرقی حصے کے ذرائع مواصلات حکومت کی توجہ سے یکسر محروم تھے۔ 1905 کے بعد ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی گئی۔ 1906 اور 1911 کے درمیانی عرصے میں 200 میل سے زائد ریلوے لائن بچھائی گئی جبکہ 140 میل لمبی برانچ لائنیں زیر تعمیر تھیں۔ ریلوے لائنوں کی تعمیر سے نہ صرف ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملی بلکہ اس سے تجارت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ مشرقی بنگال میں آمد و رفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ قدرتی آبی شاہراہیں تھیں۔ نئے صوبے میں دریائے گنگا، برہم پترا، کرنافلی اور دریائے سرما سمیت 35 بڑے دریا بہتے تھے۔ بنگال اور آسام میں 24,000 میل لمبی آبی شاہراہیں زیر استعمال تھیں جنہیں بہتر بنانے کی اشد ضرورت تھی۔ نظم و نسق میں ابتری کے سبب ان راستوں پر ڈکیتیاں اور لوٹ مار عام تھی۔ 1905 میں صرف 35 سپاہیوں پر مشتمل ایک دریائے پولیس موجود تھی۔ نئے صوبے کے قیام کے بعد دریائے پولیس میں بہت اضافہ ہوا۔ نئی اسٹیمر سروس شروع کی گئی جس سے نہ صرف عام لوگوں اور تاجروں کو سہولت میسر آئی بلکہ ڈاک کے نظام کو بھی بہتر بنانے میں بہت مدد ملی۔ تقسیم سے قبل ایک خط 72 گھنٹے میں ڈھاکہ سے شیلانگ پہنچتا تھا، اب یہ عرصہ کم ہو کر 46 گھنٹے رہ گیا تھا۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ اب تک حکومت کی توجہ سے یکسر محروم چلی آ رہی تھی۔ تقسیم کے بعد اس قابل بنایا گیا کہ بیرونی ممالک سے جہاز وہاں مال لاد اور اتار سکیں۔ بندرگاہ کی ترقی کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے 1905 تا 1906 میں 66,919 ٹن پٹسن کے مقابلے میں 1911-12 میں 7,27,02,050 ٹن پٹسن برآمد کی گئی۔ اس طرح اس مدت میں چائے کی برآمد میں 1,97,78,125 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلکتہ کے ہندو تاجروں کو چٹاگانگ بندرگاہ کی ترقی ایک آنکھ نہ بھائی۔ بنگال کے ایوان تجارت نے کلکتہ پورٹ ٹرسٹ کو مشورہ دیا کہ مشرقی بنگال کی سمندری تجارت کو وہ اپنے قبضے میں رکھنے کے تمام اقدامات کیے جائیں تاکہ چٹاگانگ کی حیثیت محض ساحلی تجارتی بندرگاہ تک محدود رہے۔ غرض بنگالی مسلمانوں کو ہر شعبے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع میسر آیا۔ بم فیلڈ فلر کا استعفی۔ بم فیلڈ فلر مشرقی بنگال کا پہلا لیفٹیننٹ گورنر مقرر ہوا جس نے مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر بنانے اور انہیں ہندوؤں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کی۔ فلر نے اپنی توجہ بالخصوص بنگالی کسانوں کی طرف مرکوز کی جن پر کلکتہ میں رہائش پذیر ہندو زمیندار حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ زمیندار اپنے مسلمان مزاروں سے سرکاری ٹیکسوں کے علاوہ بہت سے ناجائز ٹیکس اور کرائے وصول کرتے تھے جن میں ہندو مندروں کی مرمت کے لیے ٹیکس بھی شامل تھا۔ انہوں نے اپنی عدالتیں اور بعض اوقات نجی جیل خانے بھی قائم کر رکھے تھے جہاں وہ اپنے ملزموں کو قید رکھا کرتے تھے۔ فلر نے جب بنگالی مسلمانوں کو صورتحال سے نجات دلانے کی کوشش کی تو ہندو چلا اٹھے۔ اس نے سودیشی تحریک کو روکنے اور بالخصوص طلبہ کو سیاسی ہنگاموں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ سراج گنج کے دو اسکولوں نے جب ان ہدایات کے خلاف ورزی کی تو فلر نے کلکتہ یونیورسٹی سے ان اسکولوں کا الحاق ختم کرنے کو کہا۔ اس پر حکومت ہند اور فلر کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوا اور فلر کو مستعفی ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو فلر کے استعفے سے بہت صدمہ پہنچا جبکہ ہندوؤں نے اس کو اپنی فتح تصور کیا۔ فلر کے استعفے سے مسلمانوں میں پیدا شدہ اضطراب کا اندازہ نواب علی چودھری کے ایک خط بنام محسن الملک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اب تک بنگال کے مسلمان بے فکر رہے ہیں مگر اب انہیں اپنی بے فکری کے نتائج معلوم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر مسلمان حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے ہندوؤں کی مانند ایجیٹیشن کرتے تو انہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک لحاظ سے حکومت نے فلر کا استعفیٰ منظور کر کے مسلمانوں کو اچھا سبق پڑھایا ہے۔ اب ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جو ہندوؤں نے اختیار کیا۔ تنسیخ تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ خود سریندر ناتھ بینرجی نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقسیم اب قائم ہو چکی ہے۔ ادھر گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ بھی تقسیم بنگال کے معاملے کو دوبارہ زیر بحث لانے کا مخالف تھا۔ اس نے 22 فروری 1911 کو وزیر امور ہند لارڈ کریو کو لکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ ملک معظم آئندہ دربار کے موقع پر کوئی جاذب توجہ اعلان کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس قسم کا اعلان مسلمانوں کو برگشتہ کر دے گا۔ اب تقسیم بنگال کی منسوخی کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن 12 دسمبر 1911 کو برطانیہ کے شہنشاہ جارج پنجم نے دہلی دربار میں اس طے شدہ فیصلے سیٹلڈ فیکٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے بنگالی ہندوؤں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ کلکتہ میں زبردست جلوس نکالا گیا اور یہ قرار پایا کہ 12 دسمبر کو قومی تہوار کی فہرست میں داخل کیا جائے۔ حکومت کے اس فیصلے پر بے پناہ اظہار مسرت کرتے ہوئے امبیکا چرن نے کہا کہ آج میں خوشی کے ساتھ مرنے کو تیار ہوں۔ بنگالی ہندو اس فیصلے سے اس قدر خوش ہوئے کہ جب جارج پنجم کلکتہ گیا تو بہت سے اخبار نویسوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ بادشاہ اور رانی کو ہندو دیوتاؤں میں شامل کر لیا جائے۔ دوسری طرف حکومت کے اس فیصلے سے مسلمانوں میں صفے ماتم بچ گئی۔ عبداللہ المامون سہروردی نے مسلم جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے پر ہماری خاموشی رضامندی کے بجائے غم و غصے کے اظہار کی علامت ہے۔ عبداللہ سہروردی نے دہلی دربار کے اعلان سے پیدا شدہ صورتحال پر غور و خوض کے لیے 24 دسمبر 1911 کو مسلمانوں کا ایک اجلاس طلب کیا جس کی صدارت نواب سید محمد نے کی۔ اجلاس میں مسلم حکمت عملی میں فوری تبدیلی اور کانگریس کے ساتھ اشتراکی عمل پر زور دیا گیا۔ 30 دسمبر 1911 کو نواب خواجہ محمد یوسف کی زیر صدارت ایک اور جلسہ منعقد ہوا جس میں نواب علی چودھری نے قرارداد پیش کی جس میں حکومت کے اس فیصلے پر گہری مایوسی اور رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ نواب وقار الملک نے ایک مضمون میں لکھا کہ مسلمانوں کے حق میں علیحدگی خدا کی طرف سے ایک رحمت ثابت ہوئی اور 66% آبادی کے جو حقوق اس سے پہلے گورنمنٹ اور عام نگاہوں سے اوجھل تھے روز روشن کی طرح سامنے آ گئے۔ روز بروز مسلمانوں کی حالت اس صوبے میں ترقی کرنے لگی۔ ایسی حالت میں دونوں صوبوں کا الحاق بغیر کسی ایسے اطمینان دلانے کے آئندہ مسلمانوں کی حفاظت کس طرح ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سخت پولیٹیکل غلطی تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی سے حکومت نے مسلمانوں کی طرف سے نامناسب بے پرواہی برتی۔ یہ تو نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ ان واقعات کے بعد جو دیکھنے میں آئے ہیں، یہ مشورہ دینا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک لا حاصل مشورہ ہے۔ اب زمانہ اس قسم کے مشوروں کا نہیں رہا۔ خدا کے فضل و کرم کے بعد ہم کو جس پر بھروسہ کرنا ہے وہ ہماری قوت بازو ہے۔ نواب وقار الملک نے اپنے دوست کے نام ایک خط میں حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اپنے دلی رنج و غم اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا، کم از کم مسلمانوں کا یہ کام تو ضرور ہے کہ ایک مضبوط کوشش کر کے بتلا دیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ بے اتنائی، مسلمانوں میں نہایت مایوسانہ خیالات سے دیکھی گئی ہے۔ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بمنزلہ ایک توپ خانے کی تھی جو مسلمانوں کی مردہ لاشوں پر گزر گیا، بدون اس احساس کے کہ ان غریب لاشوں میں سے کسی میں کچھ جان باقی ہے اور ان کو اس سے کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ نواب سلیم اللہ خان نے مارچ 1912 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تنسیخ بنگال کے متعلق اپنے اور عام مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم بنگال نے ہمیں اپنی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالنے کا ایک موقع دیا تھا تاکہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ہم نے جہاں تک مشرقی بنگال کے مسلمانوں کا تعلق ہے، پہلی بار محسوس کیا ہے کہ برطانوی رعایا کی حیثیت سے ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ کہ ہم کو موقع ملا کہ تقسیم سے قبل ایک ایسی قوم جو ہمارے اوپر غالب تھی اس سے اب آزادی حاصل کر سکیں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تنسیخ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے جو مواقع ملے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور اس نقصان نے ہم کو بہت رنج پہنچایا ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ تبدیلی جو کچھ بھی ہوئی ہم کو نہ تو اس کا وہم و گمان تھا، نہ ہم کو بتلایا گیا اور نہ ہی ہم سے پوچھا گیا۔ اگر مشرقی بنگال کے مسلمان بھی اسی قسم کی ایک شورش برپا کر دیتے تو بادشاہ معظم کا یہ اعلان بیکار جاتا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بھی حکومت کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں نے تقسیم بنگال کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی اور نہ ہی کوئی شور و غل کیا، تقسیم بنگال ان کے حق میں حق بحقدار رسید اور نعمت غیر مرتقبہ ثابت ہوئی تھی۔ ان کی حالت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی امیدیں اور توقعات بھی روبا ترقی ہو رہی تھیں، لیکن چند روز میں رد عمل شروع ہوا اور اس قیامت کے ساتھ انہیں ہلا کر رکھ دیا، اور یہ آزاد بند غلام دوبارہ غلامی میں آ گئے۔ تاریخ میں بے وفائی اور وفاداری کی اس ذلیل ترین مثال کا ملنا ناممکن ہے کہ جس میں وفاداری کا بدلہ نئے حاصل شدہ حقوق کی محرومی سے ملا ہو، اور قناعت پسندی کی سزا ایک بدترین جرم سمجھ کر دی گئی ہو۔ سابق وائسرائے لارڈ منٹو نے بھی دارالعلوم میں تقریر کے دوران میں حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، ہم نے مسلمانوں کو کہا کہ تقسیم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے وقتاً فوقتاً انہیں یقین دلایا کہ یہ اسی حالت میں رہے گی۔ ہم نے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی وفاداری کی قدر کرنے اور ان کے مفاد کی حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ تمام سول سروس اور تمام ہندوستانی ماہرین سیاست میں سے کوئی بھی شخص تقسیم بنگال کی تنسیخ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تنسیخ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی انسانی امکان میں تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ کلکتہ مارچ 1913 میں قرارداد پیش کی گئی جس میں تقسیم بنگال کی تنسیخ سے متعلق حکومت کے فیصلے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا گیا، جس نے مسلمانوں کے جذبات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مولانا محمد علی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو شاید عجیب نظر آئے کہ اس قرارداد کا محرک ایک غیر بنگالی ہے، لیکن میں تمام مسلم قوم کو ایک سمجھتا ہوں۔ مسلم اخبارات نے بھی حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی۔ زمیندار لاہور، وکیل امرتسر، البشیر اٹاوا، ذوالقرنین بدایون، کامریڈ کلکتہ، پیسہ اخبار لاہور اور مسلمان کلکتہ سمیت دیگر مسلم اخبارات کی رائے میں حکومت نے محض ہندوؤں کی خوشنودی کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا۔ 12 جنوری 1913 کو ہفت روزہ مسلمان میں ابو صالح نے لکھا، ایجیٹیشن کرو، تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، خاموشی اختیار کرو گے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ موجودہ واقعات سے تو ہمیں یہی سبق حاصل ہوا ہے۔ روزنامہ زمیندار لاہور نے مسلمانوں کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کوشش کے زیر عنوان ایک نہایت سخت ادارے میں حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پارلیمنٹ میں جب بنگالیوں کے چند ہمدردوں کی طرف سے تقسیم بنگال کے خلاف آواز بلند ہوتی تو وزیر ہند بس ایک یہی جملہ پیشانی پر بل ڈال کر ارشاد فرما دیتے کہ یہ ایک امر فیصل شدہ ہے۔ ادھر ہندوستانیوں کو بھی تاروں کے ذریعے خبریں مل جاتی کہ تقسیم بنگال کی سرزمین پر پتھر کی لکیر بن کر کھنچ گئی ہے، اب دستے کف افسوس ملنے سے شاید تمہارے ہاتھ کی لکیریں مٹ جائیں تو مٹ جائیں، مگر تقسیم بنگال کا معاملہ بنگالیوں کے لیے خط تقدیر بن گیا ہے۔ اگر قسمت بدل سکتی ہے تو تقسیم بنگال کی ترمیم و تنسیق بھی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن 12 دسمبر کو دربار قیصری میں جو شاہی اعلان اہل ہند کو پڑھ کر سنایا گیا، اس نے ثابت کیا کہ خط تقدیر مٹ سکتا ہے، قسمت بدل سکتی ہے، امر فیصل شدہ، امر غیر فیصل شدہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان جس بسم اللہ کے گنبد میں اپنی قناعت و وفاداری کی چادر تانے پڑے سوتے ہیں، اس میں سے وہ باہر نکالے جا سکتے ہیں۔ تنسیخ تقسیم بنگال نے مسلمان سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حکومت کے اس فیصلے نے مسلمان نوجوان وکلاء اور صحافیوں، مولوی مجیب الرحمن، عبداللہ مامون سہروردی اور اے کے فضل الحق کو کانگریس سے تعلقات استوار کرنے کی راہ دکھائی۔ تقسیم کے خاتمے کے تقریباً 6 ہفتے بعد سید امیر علی، وقار الملک، نواب علی چودھری، مولانا محمد علی، سید رضا، عبدالعزیز اور سمیع اللہ بیگ سمیت دیگر مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کی سیاسی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے مسلم سیاست کس قدر متاثر ہوئی تھی۔ شملہ وفد مسلمانان ہند کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وفد کے مطالبات میں ایک اہم مطالبہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1892 بھی جب ہندوستانیوں کی توقعات پر پورا نہ اترا، تو بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر حکومت لیجسلیٹو کاؤنسلوں کے اراکین کی تعداد اور ان کے اختیارات میں اضافے پر مجبور ہوئی۔ اس سلسلے میں 20 جولائی 1906 کو سیکرٹری آف اسٹیٹ جان مورلے نے برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستانی بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ حکومت مزید آئینی اصلاحات کا ارادہ رکھتی ہے۔ مورلے کی یہ تقریر شملہ وفد کی تحریک کا محرک بنی۔ ہندوستان میں مسلمان کل آبادی کا 1/4 سے بھی کم تھے، لہٰذا اگر لیجسلیٹو کاؤنسلوں کے لیے انتخابی طریقہ رائج کیا جاتا جیسا کہ کانگریس کا مطالبہ تھا، تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت تلے دب کر رہ جاتے۔ اسی سبب مورلے کی تقریر مسلمانوں میں بے چینی کا سبب بنی۔ چنانچہ آفتاب احمد خان نے 11 اگست 1906 کو الہ آباد کے اخبار پائنیئر میں لکھا ہے کہ اب جبکہ لیجسلیٹو کاؤنسلوں کی توسیع کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں حکومت کو اپنے نقطہ نظر سے باخبر کریں، کیونکہ نہ تو نامزدگی اور نہ ہی موجودہ طرز انتخاب مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے کچھ نشستیں مخصوص کر دی جائیں، جن پر مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے منتخب کیے جائیں۔ مدراس کے ہفت روزہ مسلم پیٹریاٹ نے بھی 24 اگست 1906 کو اس اہم معاملے پر ایک ادارے میں اس مفروضے کی تردید کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم آباد ہے لکھا، ہمارا پختہ یقین ہے کہ اگر الیکشن کا طریقہ رائج کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک قوم کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی اور مسلمان اور عیسائی نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم خود بھی لیجسلیٹو کاؤنسلوں کے طریقہ نمائندگی میں توسیع کے حامی ہیں، لیکن ہر کمیونٹی اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنے نمائندے خود منتخب کرے۔ اخبار نے ہندوستانی مسلمانوں سے کہا کہ وہ مزید تاخیر کے حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں۔ چنانچہ نواب اسماعیل خان، دتا ولی، خواجہ یوسف شاہ، سید حسین بلگرامی، نواب علی چودھری اور نواب وقار الملک نے ایم اے او کالج علی گڑھ کے سیکرٹری نواب محسن الملک کی توجہ مورلے کی تقریر کی جانب مبذول کرائی۔ اس پر نواب محسن الملک نے 4 اگست 1906 کو کالج کے پرنسپل آرچنل کو ایک خط لکھا کہ تم نے ہندوستانی بجٹ پر مورلے کی تقریر پڑھی ہوگی، یہ تقریر مسلمانوں میں آج کل بہت زیر بحث ہے اور وہ اس کو کانگریس کی کامیابی کا تصور کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان پہلے ہی مایوسی ظاہر کر رہے ہیں اور اس تقریر سے ان میں کانگریس میں شمولیت کا خیال مزید زور پکڑ جائے گا۔ یہ شکایت عام ہوتی جاتی ہے کہ ہم علی گڑھ والے نہ تو سیاست میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کالج کے لیے چندہ جمع کرنے کے سوا کوئی اور کام سر انجام نہیں دیتے۔ مجھے بہت سے لوگوں کے خطوط موصول ہوئے ہیں جن میں انہوں نے کاؤنسلوں کے لیے مجوزہ انتخابات کی طرف خصوصاً متوجہ کیا ہے۔ ان کے خیال میں مجوزہ نظام کے تحت مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ممکن نہیں اور الیکشنز کے ذریعے کاؤنسل کی رکنیت حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ چنانچہ تجویز کیا گیا کہ ایک میموریل وائسرائے کو پیش کیا جائے جس میں اس مسئلے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ اس سلسلے میں آپ وائسرائے کی اجازت حاصل کریں۔ موصل الملک کے اس خط کے جواب میں آرچنلڈ نے 10 اگست 1906 کو شملہ سے لکھا کہ کرنل ڈلنپ اسمتھ گورنر جنرل کا پرائیویٹ سیکرٹری اب مجھے لکھتے ہیں کہ وائسرائے مسلمانوں کے وفد سے ملنے کو تیار ہے اور مجھے ہدایت کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ضابطۂ درخواست بھیجی جائے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل امور غور طلب ہیں۔ اول درخواست کا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک یہ کافی ہوگا کہ مسلمانوں کے کچھ نمائندے اگرچہ ان کا انتخاب نہ ہوا ہو درخواست پر دستخط کریں۔ دوسرا مسئلہ ممبران وفد کا ہے، یہ لوگ جملہ صوبہ جات کے نمائندے ہوں۔ تیسرا مسئلہ ایڈریس کے مضمون کا ہے، اس کی نسبت یہ ہے کہ ایڈریس میں وفاداری کا اظہار کیا جائے، اس امر کا شکریہ ادا کیا جائے کہ طے شدہ پالیسی کے مطابق حکومت خود مختاری کی طرف قدم بڑھائے جانے والا ہے جس کی روح سے ہندوستانیوں کے لیے عہدوں کے دروازے کھل جائیں گے، مگر اس اندیشے کا اظہار کیا جائے کہ طریقہ انتخاب جاری کرنے سے مسلم اقلیت کو نقصان پہنچے گا۔ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ عقل مندی اس میں ہوگی کہ وہ نامزدگی کے طریقے کی تائید کریں، کیونکہ ابھی انتخاب کا وقت نہیں آیا۔ علاوہ برے ان کے لیے نہایت مشکل ہوگا کہ طریقہ انتخاب جاری ہونے میں انہیں مناسب حصہ مل سکے۔ اس تمام کارروائی میں میں پس پردہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ واقف ہیں کہ میں مسلمانوں کی بہبود کا کس قدر دل سے خواہاں ہوں اور اس کے لیے نہایت خوشی کے ساتھ ہر قسم کی امداد کروں گا۔ میں تمہارے ایڈریس تیار کرنے یا اس پر تنقید کرنے کا کام کر سکتا ہوں۔ اگر وہ بمبئی میں تیار کروایا جائے تو میں اس کا مسودہ دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں عمدہ الفاظ میں استدعا کرنے کے فن سے واقف ہوں۔ آرچنلڈ کا مندرجہ بالا خط ملنے کے بعد نواب محسن الملک نے وفد کی تشکیل کے سلسلے میں تگودو شروع کی۔ نواب عماد الملک سید حسین بلگرامی نے ایڈریس تیار کیا جسے 16 ستمبر 1906 کو لکھنؤ میں ممتاز اور قابل مسلمانوں کے اجتماع میں بحث و تمہیز کے لیے بعد آخری شکل دی گئی۔ 29 سالہ سر آغا خان کی زیر قیادت مندرجہ ذیل 35 مسلمانوں نے 1 اکتوبر 1906 کو گورنر جنرل لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ بنگال، نمبر 1 شہزادہ بختیار شاہ، نمبر 2 سر عبد الرحیم بار ایٹ لا، نمبر 3 نواب بہادر سید امیر حسین خان، نمبر 4 نصیر حسین خیال، نمبر 5 سید نواب علی چودھری، نمبر 6 مرزا شجاعت علی بیگ پنجاب، نمبر 7 میاں محمد شاہدین بار ایٹ لا، نمبر 8 ملک عمر حیات ٹیوانا، نمبر 9 خلیفہ سید محمد حسین، نمبر 10 خان بہادر کرنل عبد المجید خان، نمبر 11 خان بہادر خواجہ یوسف شاہ، نمبر 12 میاں محمد شفیع بار ایٹ لا، نمبر 13 خان بہادر شیخ غلام صادق یو پی، نمبر 14 منشی احتشام علی، نمبر 15 سید نبی اللہ بار ایٹ لا، نمبر 16 مولوی سید کرامت حسین بار ایٹ لا، نمبر 17 سید عبد الرؤف بار ایٹ لا، نمبر 18 منشی عبدالسلام، نمبر 19 نواب مزمل اللہ خان، نمبر 20 محمد اسماعیل خان دتہ ولی، نمبر 21 صاحبزادہ آفتاب احمد خان بار ایٹ لا، نمبر 22 وقار الملک، نمبر 23 حبیب الرحمن خان شیروانی، نمبر 24 نواب محسن الملک بمبئی، نمبر 25 آغا سلطان محمد شاہ خان، نمبر 26 مولوی رفیع الدین احمد بار ایٹ لا، نمبر 27 سر ابراہیم آدم جی پیر بھائی مدراس، نمبر 28 خان بہادر احمد محی الدین خان بہار، نمبر 29 مولوی سید شرف الدین بار ایٹ لا، نمبر 30 سید امام علی بار ایٹ لا، نمبر 31 نواب سرفراز حسین خان سندھ، نمبر 32 سید اللہ داد شاہ سی پی، 33 مولانا ایچ ایم ملک دکن، نمبر 34 سید سردار علی خان دہلی، نمبر 35 حکیم اجمل خان۔ وفد میں شامل اراکین کی اکثریت محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ممبر ہونے کے ناطے علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھی۔ نیز ممبران کی کافی تعداد کسی نہ کسی سیاسی یا غیر سیاسی تنظیم یا مسلم انجمن سے منسلک تھی۔ وفد کی طرف سے پیش کردہ میموریل پر پشاور سے لے کر مدراس تک इस मद्रास तक के 14,61,183 मुसलमानों के दस्तखत मौजूद थे। मुतालबात। शिमला वफ्त ने गवर्नर जनरल को मुंदरजा ज़ेल मुतालबात पेश किए। नंबर एक, मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए। दो, इंपीरियल लेजिस्टिव काउंसिल में मुसलमानों को इनकी आबादी से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। तीन, हत्तुल वसा तरीक़ा इंतखाब को तरीक़ा नामजदगी पर तरजीह दी जाए। चार, मुसलमानों को एक ख़ास तनासब से गजेटेड और नॉन गजेटेड मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए। पाँच, मुसलमानों को हाई कोर्टों और चीफ कोर्ट्स में जज मुकर्रर किया जाए। छः, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सैनेट और सेंडिकेटों में मुसलमानों के लिए नशस्तें मखसूस की जाएँ। सात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की गर्ज से मुसलमानों को माली इमदाद फराहम की जाए। आठ, गवर्नर जनरल की इंतजामी काउंसिल में मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लॉर्ड मंटो ने वफ्त को यकीन दिलाया कि जब तक मेरा ताल्लुक इस मुल्क के इंतजामी उमूर से है, मुसलमानों ने हिंद मुतमईन रह सकते हैं। मैं इनके हुकूक, इनके कौमी हुकूक व मफादात का पूरा लिहाज रखूंगा। हिंदुओं के इल्जामात। हिंदुओं ने यह कहकर शिमला वफ्त को बदनाम करने में कोई कसर न उठा रखी कि उसकी तश्कील में हुकूमत का हाथ था। कांग्रेसी अखबार अमृत बाजार पत्रिका ने वफ्त की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हुए लिखा, ये वफ्त तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं करता और इसकी तश्कील में मफाद परस्त अंग्रेज अफसरान का हाथ है। जिन हिंदुओं ने शिमला वफ्त को बरतानवी साजिश साबित करने की कोशिश की, उनमें राजेंद्र प्रसाद, जी एन सिंह, अशोक मेहता, आर सी मोजामदार और पटवर्धन शामिल हैं, जिनमें सब के पेश इमाम मौलवी तुफैल अहमद मंगलोरी हैं। मुंदरजा बाला तमाम हिंदुओं ने तुफैल मंगलोरी के पेश करदा खत को ही अपनी कहानी की बुनियाद बनाया है। मंगलोरी ने आर्चनल्ड के खत मौरखा 10 अगस्त के बारे में लिखा, इस चिट्ठी में सबसे नुमाया बात यह है कि वो वायसराय हिंद के प्राइवेट सेक्रेटरी की एक चिट्ठी की बुनियाद पर लिखी गई है जो उन्होंने आर्चनल्ड को लिखी थी, जिसके मुताबिक उसने मोहसिनुल मुल्क को एड्रेस के मजमून, तरीक़ा इंतखाब और तरतीब वफ्त के मुतालिक हिदायत की थी और सब कुछ लिखने के बाद अपने आप को पसे पर्दा रखने की कोशिश की, जिससे साफ जाहिर है कि इस सबब कार्रवाई में असल मफाद एंग्लो इंडियन हजरात का है, ना कि गरीब मुसलमानों का। मौलवी तुफैत मंगलोरी आर्चनल्ड के इस खत के बारे में गलतफहमी का शिकार हो गए। दर हकीकत इब्तिदा आर्चनल्ड की तरफ से नहीं बल्कि नवाब मोहसिनुल मुल्क की तरफ से हुई और मुंदरजा बाला खत नवाब मोहसिनुल मुल्क के 4 अगस्त के खत के जवाब में लिखा गया था। मौलवी तुफैल और इनके हम नवा हिंदू इस खत की बुनियाद पर शिमला वफ्त को अंग्रेजों की साजिश करार देते हैं। बिलफर्ज तस्लीम भी कर लिया जाए कि पहला खत आर्चनल्ड ने लिखा, तब भी ये बात साबित नहीं की जा सकती कि इस वफ्त की तश्कील में अंग्रेजों का हाथ है। आर्चनल्ड के खत को बनजर गैर पढ़ने से मालूम होता है कि नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इसकी कई तजावीज़, मसलन तरीक़ा इंतखाब के बजाय तरीक़ा नामजदगी पर जोर देना, एड्रेस की तैयारी की ख्वाहिश वगैरह को रद्द कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि आर्चनल्ड ने ना सिर्फ एड्रेस की तैयारी की ख्वाहिश जाहिर की बल्कि इसका एक नमूना भी नवाब मोहसिनुल मुल्क को इरसाल किया, जिस पर उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे लिखा, मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि तुम्हारे एड्रेस के इब्तदाई जुमले को हर मुसलमान नापसंद करेगा, जिसमें तुमने लिखा है कि आइंदा मुसलमान अपने आप को सियासी सरगर्मियों से अलहदा रखेंगे। लिहाजा आर्चनल्ड का यह खत, जिसकी बुनियाद पर यह मफरूजा कहानी तैयार की गई, खुद ही इसकी तरदीद को काफ़ी है। हिंदू मौरखीन का ये इल्ज़ाम कि जुदा गाना इंतखाब की तजवीज़ खुद अंग्रेज़ों ने पेश करवाई, एक बेबुनियाद इल्ज़ाम से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। हकीकत यह है कि खुद अंग्रेज अफसर जुदा गाना इंतखाब की मुखालफत कर रहे थे। लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर हरकोर्ट बटलर, जो आगे चलकर यूपी का गवर्नर मुकर्रर हुआ, ने लखनऊ की 16 सितंबर 1906 की इस मीटिंग में, जहां शिमला वफ्त के एड्रेस को आखिरी शक्ल दी गई, कड़ी नुक्ताचीनी की, क्योंकि उसने तजवीज़ किया था कि मुसलमान जुदागाना इंतखाब का मुतालबा ना करें। डॉक्टर लाल बहादुर ने अलीगढ़ कॉलेज खुला होने के बावजूद आर्चनल्ड की शिमला में मौजूदगी से शिमला वफ्त को हुकूमती साजिश बतलाया और वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर गया कि खुद इसके पेश इमाम तुफैल मंगलोरी ने लिखा है कि उस ज़माने में अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चनल्ड बवजह तातील शिमला में मौजूद थे। दूसरे अलीगढ़ के हालात से बाखबर लोग जानते हैं कि उस ज़माने में अंग्रेज़ प्रिंसिपल बरसाती मौसम उमूमन शिमला या किसी पहाड़ी मकाम पर गुजारते थे। لال بہادر نے تنکے کا آخری سہارا لے کر شملہ وفد کو برطانوی سازش ثابت کرنے کے لیے آرسنل کا علی گڑھ کے کسی گمنام آدمی کے نام ایک خط پیش کیا ہے۔ اس خط میں آرسنل نے لکھا ہے کہ میں نے اس ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا اور میرے پاس اس سلسلے میں غیر متبوعہ دلچسپ خط و کتابت موجود ہے جس کو میں شائع نہیں کرنا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ جب بقول خود آرسنل یہ خط و کتابت غیر متبوعہ ہے تو لال بہادر کو یہ معلومات کہاں سے حاصل ہو گئیں جس کی روح سے وہ یہ فتویٰ صادر کر سکے کہ شملہ وفد انگریزوں کی شے پر ترتیب دیا گیا۔ دوسرے آرسنل کو جن حالات میں کالج چھوڑنا پڑا اس کے پیش نظر اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ علی گڑھ کالج کی تعریف کرے یا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے سے باز رہ سکے۔ مولانا محمد علی جوہر نے 1923 میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شملہ وفد کے لیے کمانڈ پرفارمنس کا لفظ استعمال کیا، جسے ہندوؤں نے سیاق و سباق سے نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خود مولانا محمد علی کے نزدیک بھی شملہ وفد انگریزوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ حالانکہ مولانا نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو خواہ کہیں سے بھی شے ملی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس مرتبہ اپنے مطالبات نہایت احسن طریقے پر پیش کیے۔ اگر اس وفد کو کمانڈ پرفارمنس بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ مطالبات کسی کے کہنے پر پیش کیے۔ وفد کو اب یہ موقع میسر آیا کہ وہ اپنی ان تکالیف کے خلاف آواز بلند کر سکیں جس کو وہ سالہ سال سے برداشت کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وفد نواب محسن الملک اور دیگر مسلم زماں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 2 ستمبر 1906 کو محسن الملک نے ہر کورٹ بٹلر کو ایک خط میں مطلع کیا کہ اگر اجازت ملی تو مسلمانوں کا ایک وفد گورنر جنرل سے ملاقات کر کے اسے ایک یادداشت پیش کرے گا۔ دوسرے، اگر یہ تمام ڈرامہ منٹو اور حکومت کی شے پر کھیلا جا رہا تھا تو کم از کم منٹو کی جانب سے وفد کی ملاقات کی درخواست کو فوری طور پر قبول کیا جانا چاہیے تھا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ 8 اگست تک منٹو اس بارے میں مطرود تھا۔ اس روز اس نے جان مورلے کو لکھا، میں نے ابھی تک وفد سے ملاقات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ 10 اگست 1906 کو وائسرائے کی کاؤنسل کے ایک رکن ایبٹسن نے منٹو کو مشورہ دیا کہ وہ وفد کو شرف باریابی بخشے۔ چنانچہ اسی روز ڈونلڈ اسمتھ نے آرچنلڈ کو وائسرائے کے ارادے سے مطلع کیا اور یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ درخواست دی جائے اور عرض داشت ملاقات سے کم از کم 2 روز قبل مل جانی چاہیے۔ چنانچہ 7 ستمبر 1906 کو نواب محسن الملک نے ملاقات کے لیے باقاعدہ درخواست پیش کی، جبکہ 19 ستمبر 1906 تک ایڈریس کی کاپی وائسرائے تک نہیں پہنچی تھی۔ ابھی حال ہی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پرانے ریکارڈ سے ہندوؤں کے اس بے بنیاد الزام کی تردید کے لیے ایک ٹھوس ثبوت میسر آیا ہے۔ نواب محسن الملک نے وفد کے اخراجات کے سلسلے میں ایک کمپنی کنگ اینڈ کو سے 4,000 روپیہ 7.7% سود پر قرض لیا۔ نواب صاحب کا خیال تھا کہ واپسی پر چندہ کر کے وہ یہ رقم واپس کر دیں گے، لیکن کسی سبب ایسا نہیں ہو سکا۔ محسن الملک کی وفات کے بعد کنگ اینڈ کمپنی اور مسلم لیگ کے زماں کے درمیان اس رقم کی واپسی کے معاملے پر طویل خط و کتابت ہوئی، یہاں تک کہ کمپنی نے محسن الملک کی ذاتی جائیداد قرق کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اگر یہ وفد حکومت کی شے پر ترتیب دیا جاتا تو کم از کم حکومت کو اتنا بامروت تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ وفد کے اراکین کی آمد و رفت اور ان کے ذاتی اخراجات کا بوجھ برداشت کرتی۔ بعد از خرابی بسیار اب ہندو مورخین نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ شملہ وفد خود مسلمانوں نے تشکیل دیا اور حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تریپاٹھی نے لکھا ہے کہ شملہ وفد کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ خود مسلمانوں نے ترتیب دیا تھا۔ ایم ایس جین نے بھی تسلیم کیا کہ لارڈ منٹو کے نجی کاغذات اس معاملے پر خوب روشنی ڈالتے ہیں اور یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ شملہ وفد کے معاملے میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور اس وفد کی تشکیل کا سہرا سراسر مسلمانوں کے سر تھا۔ ڈاکٹر شیلا سین نے بھی لکھا، شملہ وفد کے محرک نواب محسن الملک اور ان کے دوست ہی تھے۔ بی آر نندا نے بھی شملہ وفد کی تشکیل و ترتیب کا ذمہ دار نواب محسن الملک کو بتلایا ہے۔ درحقیقت مسلمان افسر سید کی تجویز کردہ پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کر رہے تھے اور صحیح طور پر اب پوری طرح بیدار ہو چکے تھے، جیسا کہ خود نواب محسن الملک نے کہا ہے کہ مسلمان میری اور سر سید کی پالیسی سے متفق نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ شملہ وف دراصل مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی علامت تھا، اور اس لحاظ سے یہ مسلمانہ نے ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحیثیت ایک جدا گانا قوم کے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ خود طفیل مغلوری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عام مسلمان اس وفد کی کامیابی سے بہت خوش تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے علیحدہ رہنے اور اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی اس صائب مشورے پر عمل کیا، لیکن ان کی وفات مارچ 1898 کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا سر سید کے مشورے پر عمل جاری رکھیں یا اپنے لیے کوئی نیا لائحہ عمل تیار کریں۔ ادھر بال گنگا دھر تلک کی تحریکوں نے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس شدید تر کر دیا۔ تلک نے ابتدا ہی سے اپنی تحریک کی بنیاد غیر مذاہب سے نفرت پر رکھی۔ اس نے گاؤں رکشنی سبھا قائم کی اور 1892 میں اپنے اخبار کیسری میں گاؤں کشی کے خلاف مضامین کا سلسلہ شروع کیا۔ بالآخر اسے ہندوؤں میں ایک نیا مذہبی جنون پیدا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ تلک نے سیوا جی کو، جو کہ مسلم دشمنی میں اپنی مثال آپ تھا، قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے اپنے اخبار مرہٹا میں لکھا، زندہ قومیں اپنے قومی رہنماؤں کو اس لیے یاد رکھتی ہیں کہ ان سے روشنی حاصل کریں۔ تلک کی تحریکوں کے ساتھ ساتھ اردو ہندی تنازع نے بھی مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت کی ضرورت کا احساس دلایا۔ 1900 میں اردو کے خلاف اینٹونی میک ڈونلڈ کے طرز عمل نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بقول سید علی رضا، میک ڈونلڈ نے جو بیج 18 اپریل 1900 کو بویا تھا، اس نے رفتہ رفتہ 6 سال کے عرصے میں زمین کے اندر جڑ پکڑ دی، اور دسمبر 1906 میں کم از کم پودے کی شکل ڈھاکہ کی سرزمین میں ظاہر ہوا۔ ادھر اخبارات میں مضامین اور مراسلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام پر زور دیا جانے لگا۔ اس سلسلے میں نواب اسماعیل خان، دتا ولی، پیسہ اخبار، محسن الملک، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، مولوی مہدی حسن اور سید رضا علی پائنیئر نے مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی تنظیم کے سلسلے میں مضامین لکھے۔ سید رضا علی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اب مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ نہیں رہنا چاہیے۔ مسلم اخبارات میں شفاء الملک، عصر جدید، ذوالقرنین، عزیز اور اردو معلی شامل تھے۔ لیجسلیٹو کونسل اور دیگر جگہوں پر اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کے قیام کی اہمیت کا احساس دلایا۔ سر فضل حسین نے بھی انجمن حمایت اسلام لاہور کے ایک جلسے میں ایک سیاسی جماعت کے قیام کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی۔ اگرچہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں صوبائی سطح پر مسلمانوں کی سیاسی انجمنیں، مثلاً محمدن پولیٹیکل ایسوسی ایشن یو پی، پروونشنل محمدن ایسوسی ایشن آف ایسٹرن بنگال اور پنجاب مسلم لیگ موجود تھیں، لیکن ابھی تک مرکزی سطح پر کوئی جماعت قائم نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر 21 اکتوبر 1901 کو لکھنؤ میں مسلمانوں کا ایک جلسہ نواب حامد علی خان کی کوٹھی پر منعقد ہوا، جہاں وقار الملک نے مسلمانوں کی تنزلی، سرکاری اداروں میں ان کی روز بروز کمی، ان کے سیاسی حقوق پر حملوں اور مرکزی و صوبائی کونسلوں میں ان کی محرومیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے قیام کو ناگزیر بتلایا۔ چنانچہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں آیا، مگر اس جماعت کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 1906 میں شملہ وفد کے موقع پر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ مسلم کانفیڈریسی اسکیم۔ ادھر نواب سلیم اللہ خان نے نومبر 1906 میں ایک یادداشت کی شکل میں مسلم کانفیڈریسی کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز پیش کرتے وقت نواب صاحب نے مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام پر بہت زور دیا۔ اس اسکیم کے مندرجہ ذیل اہم مقاصد تھے: 1. جب بھی ممکن ہو گورنمنٹ کی حمایت اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ 2. کانگریس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سد باب کیا جائے اور کانگریس میں شامل مسلمانوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ نواب سلیم اللہ خان کی اس تجویز کو ہندوؤں کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی۔ اخبار دی بنگالی نے اسکیم پر سخت تنقید کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مسلمان اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ دی بنگالی نے مسلم کانفیڈریسی کے نام کو بھی تضحیک کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا، مسلم آل انڈیا کانفیڈریسی کے نام سے ہمیں پرانے زمانے کی مرہٹا کانفیڈریسی اور نئے دور کی خالصا کانفیڈریسی کی یاد آتی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ دسمبر 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے بعد نواب وقار الملک کی زیر صدارت ایک جلسہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نواب وقار الملک نے اپنے صدارتی تقریر میں مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی تنظیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کوئی نیا مقصد نہیں، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا جب کانگریس قائم ہوئی تھی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے ہمیں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے اہتمام کی ضرورت دن بدن زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے، اس لیے ہم سب اسی غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد حل کر لیں جو اب تک ملتوی چلا آتا ہے۔ نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام سے متعلق ایک قرارداد پیش کی، جس کی مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی نے تائید کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے۔ نمبر ایک، ہندوستانی مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے متعلق وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کسی کارروائی کے متعلق پیدا شدہ شبہات کو دور کرنا۔ دو، مسلمانوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کی خواہشات اور ضروریات کو مؤدبانہ طریقے سے حکومت کو پیش کرنا۔ تین، لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری ہمسایہ قوموں سے دوستانہ تعلقات استوار کرنا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ہندوستانی پریس نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا۔ ٹائمز آف انڈیا بمبئی اور ڈیلی ٹیلی گراف لکھنؤ نے لیگ کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور اور پائنیئر الہ آباد نے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا، لیکن کانگریسی اخبارات بالخصوص دی بنگالی نے دشنام ترازی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دی بنگالی نے 8 جنوری 1907 کو مسلم لیگ اور اس کے بانیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں دھمکی دی کہ اگر مسلم لیگ کو اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے تو اسے کانگریس کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا، وگرنہ یہ جماعت بھی سر سید کی پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کی طرح ختم ہو جائے گی۔ یہ اخبار عام طور سے آل انڈیا مسلم لیگ کو سلیم اللہ لیگ کے نام سے یاد کرتا تھا۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جس جماعت نے آگے چل کر برصغیر کو تقسیم کروانا تھا اس کے قیام کا نہ تو برطانوی حکومت نے اور نہ ہی پریس نے کوئی خاص نوٹس لیا۔ لارڈ منٹو اور جان مورلے کی سرکاری اور نجی مراسلات میں بھی مسلم لیگ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ڈاکٹر کے عزیز کی رائے میں مسلم لیگ کو 4 عوامل نے جنم دیا۔ ایک، سر سید کے اذکار کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ دو، کانگریس کی ہندوانہ ذہنیت جس کی وجہ سے مسلمان اس سے علیحدہ رہے۔ تین، تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی تحریک جس نے ہندوستان میں ان کے رام راج مسلط کرنے کے عزائم بے نقاب کر دیے۔ چار، مسلمانوں کا اپنے لیے تمام نمائندہ اداروں کے لیے جداگانہ انتخاب کی خواہش۔ آل انڈیا سطح پر ایک سیاسی جماعت کے قیام کے خواہش مند حضرات 4 گروپوں میں منقسم تھے۔ ایک، بنگال کے نواب سلیم اللہ اور نواب علی چودھری، جو زیادہ تر اس سیاسی جماعت کے ذریعے تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا گروپ عموماً پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل تھا، جن کا خیال تھا کہ جدا گانا انتخاب اور مختلف ملازمتوں کا حصول ایجیٹیشن کے بغیر ممکن نہیں، اور ان میں یعقوب حسن، عبدالعزیز ایڈیٹر آبزرور لاہور، خواجہ غلام ثقلین اور محمد علی جوہر شامل تھے۔ تیسرا گروپ ان افراد پر مشتمل تھا جن کے نزدیک سیاسی جماعت کا زیادہ تر مقصد اردو زبان اور دیگر حقوق کی حفاظت تھا۔ ان میں نواب وقار الملک، صاحبزادہ آفتاب احمد خان وغیرہ شامل تھے۔ سر فضل حسین اور مولانا حسرت موہانی جیسے ریڈیکل لوگوں پر مشتمل چوتھا گروپ مسلم حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کانگریس کے ساتھ تعاون پر زور دیتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا اور نواب محسن الملک اور وقار الملک کو عبوری طور پر مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ 60 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آیا، جس کو 4 ماہ کے اندر لیگ کے آئین کی تیاری اور پہلے اجلاس کے انتظامات کے فرائض سونپے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ سیاسی جماعت معرض وجود میں آئی۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے سیاسی شعور کا نتیجہ تھی اور اس کے قیام میں کوئی بیرونی دباؤ یا عنصر شامل نہیں تھا۔ اس کا قیام نہ تو کسی انگریز کے ہاتھوں عمل میں آیا اور نہ ہی اس کی صدارت شروع سے آخر تک کسی انگریز نے کی، جبکہ کانگریس کی بنیاد ایک انگریز نے رکھی اور مختلف انگریز اس کے مختلف اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے۔ صوبائی لیگیں، مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور جلد ہی مختلف صوبوں میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہونے لگیں۔ اپریل 1907 میں مولوی رفیع الدین احمد نے پونا میں مسلم لیگ کی برانچ قائم کی، جس کے صدر سر آغا خان اور سیکرٹری مولوی رفیع الدین مقرر ہوئے۔ 1909 میں دکن کے مختلف مقامات پر لیگ کی ڈسٹرکٹ سطح پر تنظیم ہوئی اور 1909 میں دکن لیگ کا نام تبدیل کر کے بامبے پریزیڈنسی مسلم لیگ رکھ دیا گیا۔ اکتوبر 1909 میں مشرقی بنگال میں شاخ قائم ہوئی۔ مولوی رضی الدین اور نواب آف ڈھاکہ صوبائی لیگ کے صدر اور سیکرٹری منتخب ہوئے۔ نومبر 1908 میں پرنس آف ارکاٹ اور نواب یعقوب حسن کو مدراس لیگ کا صدر اور سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ پنجاب میں سر محمد شفیع نے 1 دسمبر 1907 کو پنجاب مسلم لیگ قائم کی۔ یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیے۔